الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہو رہا تھا اور بات پہنچی تھی ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک اور اس بات کا تذکرہ کہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے مدینہ منورہ میں بنو زہرہ کی اس لڑکی کا انتخاب فرمایا جو خاتون اس وقت سب سے زیادہ معزز اور اس گھرانے میں سب سے زیادہ عزیز سمجھی جاتی تھی. اور یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانیت کی صبح صادق ہوئی. وہ طویل رات جو 6 صدیوں سے طاری تھی اور 600 سال سے انسانوں نے صبح کا منہ نہیں دیکھا تھا اور انسانیت پر تہ در تہ دبیس پردے پڑ گئے تھے اور پوری اس دنیا کو 3 اقوام نے اپنے ظالمانہ نظام میں جکڑ لیا تھا. یہودیوں کے ہاں کوئی خیر اور کوئی اچھائی کا عنصر باقی نہیں رہا تھا. سود کے نظام کی وجہ سے انہوں نے انسانوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا اور اس سود میں انہوں نے اتنی سختیاں شروع کر دی تھیں کہ وہ لوگوں کے بچوں کو رہن میں رکھ لیتے تھے, ان کا اسلحہ رہن میں رکھ لیتے تھے, اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ دیکھیے تو ایسی روایات مل جائیں گی جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہودیوں کے پاس کوئی آدمی غلہ لینے جاتا تھا قحط سالی کے زمانے میں اور بھوک کے زمانے میں اور بارشوں کے کم ہونے کے زمانے میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم غلہ دینے کو تیار ہیں, مگر تم پہلے کوئی چیز ہمارے پاس رہن رکھواؤ. اور رہن میں وہ لوگوں کا اسلحہ رکھ لیتے تھے, لوگوں کے بچے رہن میں رکھ لیتے تھے, حتیٰ کہ لوگوں کی بیویاں رہن میں رکھ لیتے تھے. یہ ظالمانہ نظام کوئی 2-4 دن سے رائج نہیں تھا, کوئی 2-4 برس کی بات نہیں تھی, صدیاں اس میں بیت گئی تھیں اور لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا تھا. اسی طرح عیسائیت تھی اور عیسائیت میں بھی یہی عالم تھا کہ خود ان کے ماننے والے, ان کے جاننے والے اور چاہنے والے اور جنہوں نے عیسائیت پہ زندگی گزاری تھی, جب کوئی حق کا طالب ان کے پاس گیا تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ اب دنیا میں کہیں خیر باقی نہیں رہی, بس فلاں جگہ ایک اللہ کا اچھا بندہ پرانی عیسائیت پہ قائم ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. اور اس کے انتقال کا دن آیا تو اس نے کہا کہ نہیں, اب کوئی اور جگہ نہیں ہے, تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ. پھر اس نے کہا اچھا نہیں فلاں جگہ پہ, اور کسی نے کہا کہ ایک آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنا ہے, بس اس کا انتظار کرو, وگرنہ خیر دنیا میں کہیں باقی نہیں رہی. اور یہ دونوں اقوام یہودیت اور عیسائیت اتنی سخت اور اتنی شدید اپنی رسومات کی ادائیگی کے بارے میں تھیں کہ کسی آدمی کو مفر نہیں تھا کہ وہ باہر نکل سکے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود اپنے اسلام کا واقعہ جو بیان کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں ایک جگہ پر پہنچ کے ان کی سوانح کے حالات جو الاستیاب وغیرہ میں آئے ہیں اور کتابوں میں آئے ہیں, ان بڑی کتابوں میں انہوں نے اسلام کے اپنے جو وقائع درج کیے گئے ہیں جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں اس میں یہاں تک کا آیا ہے کہ وہ ایک راہب کے پاس پہنچے اور اس کے پاس انہوں نے زندگی کا کچھ حصہ گزارا اور حق کی تلاش میں وہ گئے تھے. اور اس آدمی کا حال وہ کہتے ہیں کہ یہ تھا کہ وہ کلیسا میں وعظ کرتا تھا, لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کرتا تھا, اور اس کی تنہائی کی زندگی یہ تھی کہ لوگوں کا سونا اور چاندی لے کے وہ اپنا ذاتی مال سمجھ کے اسے جمع کرتا رہتا تھا. اور مجھے چونکہ اس کا قرب حاصل تھا اس لیے ایک موقع پہ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ 7 مٹکے سونے کے اب تک بھر گئے ہیں جو لوگوں نے دیے ہیں اور یہ میرے کام آئیں گے. اور پھر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے کوئی چیز کام نہیں آئی. سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اس کے اس عمل سے شدید وحشت تھی کہ یہ تنہائی میں کیا کرتا ہے, لوگوں کو کس چیز کی تلقین کرتا ہے. اور جب اس کا جنازہ رکھا گیا تو لوگ اس کے غم میں نڈھال ہو رہے تھے, اور میں نے ہمت کر کے لوگوں سے کہہ ہی دیا کہ جس کے غم میں تم مرے جا رہے ہو اس کی حالت تو یہ ہے کہ 7 مٹکے سونے کے اس نے تمہارے مال سے بھرے ہیں, تم سے پیسہ لیا ہے غریبوں کے نام پہ زکات جو تم دیتے تھے, اور اس کو اس نے اس طرح جمع کیا ہے. لوگوں کو یقین نہیں آیا, اور پھر میں نے انہیں کہا اندر آ کے اس کا اثاثے دیکھ لو جو اس کے گھر اور گرجے میں ہیں. لوگوں نے دیکھا تو بے شمار سونا اور چاندی نکلا, 7 مٹکے بھی نکل آئے سونے کے. اور لوگوں نے پھر عیسائیوں نے اس آدمی کی لاش جو بظاہر عیسائیت کا امانت دار تھا اور جو بظاہر عیسائیت کی تلقین کر رہا تھا اس کو سولی پر چڑھایا, لٹکایا صلیب پہ, اور سب نے مل کے اس پہ سنگداری کی اور پتھر مارے تاکہ احساس ہو لوگوں کو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. یہ عیسائیت بھی ایسی, یہودیت بھی, اور تیسرا مذہب جو دنیا میں رائج ہو گیا اور چھا گیا تھا وہ شرک تھا, اور مشرکین کا حال بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے کوئی اچھے جملے کہے جا سکیں. ہر طرف یہ تباہی مچی ہوئی تھی. ایران خود شرک میں گرفتار تھا, ہندوستان تو خیر اس سے بھی قدیم سے شرک میں ملوث چلا آتا تھا. اللہ کا گھر جو توحید کا مرکز تھا اور توحید کے داعی اور توحید کی بنیاد رکھنے والے عربوں کے قوم میں اور انہیں اللہ کی طرف بلانے والے اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی تعلیمات مسخ ہو گئی تھیں. یہ ساری کی ساری تاریخی چھائی ہوئی تھی اور 600 برس تک چھائی رہی ہے, 577 سال تک چھائی رہی ہے, اور یہاں تک کہ اس انسانیت کی صبح صادق ہوئی. یہ تاریکی چھٹی, یہ دھندلاہٹ دور ہوئی, اور اس اندھیروں کی تبدیلی نور سے کی گئی, اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے. اور یقیناً اس کائنات میں سب سے اچھا دن وہ تھا, اور یقیناً اس کائنات کو جب سے اللہ نے اس زمین و آسمان کو تخلیق کیا تھا کسی دن کے لیے اتنی رحمتیں اور برکتیں حاصل نہیں ہوئی ہوں گی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ اس انسانیت پہ برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوئیں. کائنات کا نظام اللہ نے بدل دیا, جنات پر پابندی لگ گئی کہ وہ اوپر جائیں اور اس کی اوپر کی سنگن لے کے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے اتنی بڑی تبدیلی اس دنیا میں کر دی تھی, اور بہت سی چیزیں ہیں, اور جب ان کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ بیان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انسانوں کو اصل مقام بتایا, تم کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ دیکھو تم سب کے سب بھائی ہو. جو انسانیت بٹی ہوئی تھی ذات اور پات کے نام پہ, جو انسانیت بٹی ہوئی تھی قبائل کے نام پہ, اور جو انسان بٹے ہوئے تھے کنبوں کے نام پہ, اور جو انسان بٹے ہوئے تھے برادری کی بنیاد پہ, اور جو انسان بٹے ہوئے تھے وطن کی بنیاد پہ, جو انسان زمینوں کی بنیاد پہ بٹے ہوئے تھے, ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت ایک قوم قرار دیا. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تہجد کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کی گواہی دیتے تھے, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے اور اپنی رسالت کی گواہی دیتے تھے, جنت اور جہنم کے حق ہونے کی گواہی دیتے تھے. اور صحیح روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَأَنَا شَهِدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ, اور اللہ میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی. یہ رنگ و نسل کا امتیاز ہے جو اس ہستی نے ختم کیا. یہ امتیازات تھے جو اس ہستی نے توڑ دیے. ان بتوں کو توڑ کے اس نے انسانوں کو سبق دیا کہ تم سب کے سب بنو آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اور تمہارا باپ مٹی سے تھا, اور یہ جو تمہیں ایک دوسرے پہ عزت اور شرف حاصل ہے اس کی بنیاد کوئی نسل نہیں ہے, اس کی بنیاد کوئی جگہ اور مقام نہیں ہے, اس کی بنیاد کوئی شہر اور ملک نہیں ہے، اس کی بنیاد تقویٰ ہے، اس کی بنیاد تعلق مع اللہ ہے، اس کی بنیاد عدل ہے، کہ تم جتنا عدل اور انصاف کے ساتھ رہو گے، جتنا تقویٰ اختیار کرو گے، اتنا ہی اللہ کا قرب پاؤ گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو بتایا، سب کو پیغام دیا، اور آپ نے فرمایا لا تباغضوا، دیکھو آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا، دل میں کسی کے خلاف میل جم جائے یہ نہ کرنا، دل میں کسی کے خلاف نفرت کے جذبات پرورش پاتے رہیں، ایسے نہ ہونے دینا، اس کا علاج کرو. اور پھر فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو، جو جس کو اللہ نے کیا ہے بہت اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ تم دعا کر سکتے ہو کہ جو انعام اس پہ خدا نے کیا ہے وہ تم پہ بھی خدا کر دے، مگر کسی کے لیے زوال نعمت کی تمنا نہ کرو کہ خدا اس پہ انعامات کو زائل کر دے. اور پھر فرمایا ولا تدابروا، اور دیکھو ایک دوسرے سے منہ بھی نہیں پھیرنا، ایک دوسرے سے دور ہو جانا، منہ پھیر لینا، ایک دوسرے کی بات نہ سننا، یہ بھی نہ کرنا. اور پھر فرمایا کہ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، سب آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، سب آپس میں اچھائی کے ساتھ رہو، خوبی کے ساتھ رہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پرو دیا ایک لڑی میں، اور صرف دوسرا فریق اس کے مقابلے میں وہ ہے جو حق کے خلاف بات کرے، اس کے مقابلے میں دوسرا فریق صرف وہ ہے جو سچائی کو مٹانے کی کوشش کرے، اس کے مقابلے میں دوسرا فریق صرف وہ ہے جو عدل کو دنیا میں قائم نہ ہونے دے، اس کے مقابلے میں دوسرا فریق وہ ہے جو فریق انسانوں کو بانٹے اور لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے. تو یہ جو دوسرا فریق، اس کی سب سے بڑی برائی اس کا کفر ہے، کہ کفر ان چیزوں کی تلقین کرتا ہے. دو ہی کیمپ ہیں دنیا میں، اور اسلام نے سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، انہوں نے بتایا کہ دو ہی گروہ ہیں اور دو ہی گروپ ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو انسانیت کا داعی ہے، انسانوں کو اللہ سے ملانے والا ہے، انسانوں کا تعلق مع اللہ قائم کرنے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو خدا کے ساتھ اس تعلق کو توڑنے والا ہے. تو تم نے دونوں میں سے ایک کیمپ میں جانا ہے، یا تو انسانوں کی بھلائی کرو، اور یقیناً وہی اچھے ہیں جو اللہ کے بندے نہ حسد کریں، نہ بغض رکھیں، نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کریں، اور نہ ہی وہ اپنے بھائی چارے کو توڑیں، بلکہ یہ کہا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. اور اسی لیے اس پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کی، اس نے اپنی امت کو، اس نے انسانیت کو یہ پیغام دیا. انہوں نے کہا من لا یرحم لا یرحم، لوگو جو تم میں سے رحمت نہیں کرے گا، خدا بھی اس پہ مہربانی نہیں کرے گا. تم اگر چاہتے ہو کہ خدا کی مہربانی حاصل کرو، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو، تو تمہیں اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے، اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے، اپنے اندر رحمت اور نرمی پیدا کرنی ہے. تمہارے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، تم مہربانی کرو، اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم پر اگر سختی کا دن آ رہے ہیں کہیں سے، صبر کرو، اللہ تعالی صبر کے بعد تمہارے حالات کو درست کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو صبر سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے جو آدمی کرے، اور آپ نے فرمایا اللہ سے اچھے حالات کی امید رکھنا بھی عبادت ہے، اور صبر کرو جب تک کہ تمہاری شدت کی حالت دور نہ ہو جائے. تو صبر سکھایا ہے، رحمت سکھائی ہے، بتایا ہے خود کرو گے ادھر سے بھی رحمتیں برسیں گی، تم اپنے آپ کو اچھا کرو گے اللہ تعالی کے ہاں سے بھی اچھائی تمہیں ملتی رہے گی. اتنی اس رحمت کی تلقین کی ہے کہ یہاں تک انسانیت سکھائی ہے، سبق دیا ہے، لوگوں کو باور کرایا ہے کہ تمہارے وہ اعمال جن کے نتائج پر تمہارا اختیار نہیں ہے، اگر اس سے بھی رحمت پیدا ہوتی ہے تو خدا اپنی مہربانی سے تمہارے کھاتے میں اسے لکھ دے گا، تمہارے اعمال، اور ان کے نتیجے میں اگر رحمت پیدا ہوتی ہے اور اس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں خود رحمت کو پیدا کرتا ہے، اور خدا اس رحمت کو تمہارے کھاتے میں لکھ دے گا. یعنی تم نے نیت نہیں کی تھی، اس کے باوجود کریڈٹ تمہیں ملے گا، کیونکہ تم نے دنیا میں ایک اچھائی میں اضافہ کر دیا. دنیا اس پوری کائنات میں 10 پودے تھے، 11واں پودا تم نے لگا دیا ہے. یہاں پر عام چلن میں رحمت کو رواج دیا ہے، عام چلن میں اچھائی پیدا کی ہے، سہولتیں پیدا کی ہیں. اس کی بڑی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت لگاؤ، اور آپ نے فرمایا تم میں سے دنیا میں جو انسان جتنے پودے لگائے گا قیامت میں اللہ تعالی جنت میں اسے اتنے ہی درخت دے دیں. اس کاشتکاری کا کیا فائدہ ہے؟ درخت لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی کاشتکاری کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی بھی اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، قیامت میں اس کے کھانے کا اور اس کے چلنے کا ثواب وہ بھی تمہارے نامہ عمل میں درج کیا جائے گا. انسان نے کاشتکاری کی ہے، اس کے نتائج اس کے پاس تو نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی فصل لگے گی نہیں لگے گی، پھل پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جو ہوگا تو اسے کس جانور نے کھایا ہے، پھل زمین پر گر پڑا ہے ہمارے کام کا نہیں رہا، چونٹیوں نے کھا لیا ہے، چڑیا آئی ہے اس نے اپنا رزق اس سے وصول کیا ہے، کوا آیا ہے اس نے کھایا ہے، یہ سب کے سب خدا کی مخلوق اس چیز سے نفع اٹھا رہی ہے جس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے بظاہر. بس یہی تھا کہ ہم نے کاشتکاری کی اور اپنے لیے خالصتاً کی تھی، اللہ کی کسی اور مخلوق نے نفع اٹھایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسانیت یہ ہے کہ دیکھو تم نے اس کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کیا نا، اچھائی میں اضافہ کیا ہے، پھلوں میں اضافہ کیا ہے، کاشتکاری میں اضافہ کیا ہے، تو جتنا ثواب ہے اس کے چرنے کا، اس کے کھانے کا، اس کا پیٹ بھر جانے کا، اس کی خواہش اور ضرورت کے پورا ہو جانے کا، یہ بھی قیامت میں خدا تمہارے کھاتے میں لکھ دے گا. اتنا رحمت کا تصور عام کیا ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے مکہ مکرمہ میں رحمت کی زندگی دیکھنے کو نہیں ملی تھی. ساری زندگی مکی دور سختی سے گزرا اور مدینہ منورہ میں ہر سال لوگ لڑنے کے لیے پیش آتے رہے. یہ اس ہستی کا پیغام تھا انسانوں کے نام کہ تم جانوروں کے ساتھ سلوک کرو گے تو بھی تمہاری اچھائی. اس رحمت کا اثر ہر ایک پہ ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان، لوگ جنہیں بہت شدید سمجھتے ہیں کہتے ہیں، اس پہ یہ اثر تھا، اسی رحمت کا اثر تھا اس ذات مبارک پہ بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا اپنے زمانے میں بھیک مانگ رہا تھا، بڑھاپا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا کشکول چھین لیا، لے لیا اس کا برتن اور فرمایا کیوں بھیک مانگتے؟ اس لیے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو بے روزگار لوگ تھے ان کے بھی وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، ہر ایک کو اسٹیٹ گورنمنٹ دیتی تھی کھانے کو، اس قسم کی سہولیات کو. اس سے پوچھا تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جزیہ، جو ٹیکس مجھے دینا ہے میں اس کے لیے مانگتا ہوں تاکہ وہ پورا کر لوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بڑی بری بات ہے کہ ہم نے تمہاری جوانی سے نفع اٹھایا اور ہم تمہارے بڑھاپے میں تمہیں ٹیکس کے لیے مجبور کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خبردار، کوئی ٹیکس نہیں دینا، یہ سب جزیہ تم سے معاف. یہ رحمت کا اصول تھا، حالانکہ وہ عیسائی آدمی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال تھا نا کہ میری سلطنت ہے، میری رعایا ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، کوئی بھی ہے، ہیں تو میرے ہی زیر نگین. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاف فرما دیا، ان کا بڑے برے لوگ ہیں ہم، تمہاری جوانی کا نفع اٹھائیں، یعنی تم ہماری ملکت میں کام کرو، جو بھی کام وہ کرتا ہوگا ملک کو فائدہ تو پہنچتا ہی ہے آخر جب انسان کام کرتے ہیں. اور فرمایا بڑھاپے میں تمہیں مانگنے پہ لگا دیں اور حکم لکھ بھیجا کہ جو آدمی بھی بڑھاپے کے اس درجے کو پہنچائے کہ کام کاج نہ کر سکے اس سے ہم نے یہ ٹیکس معاف کیا ہے، ہٹا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم معطل نہیں کیا شریعت کا، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن میں انہوں نے دیکھا کہ جو شرائط پائی جاتی ہیں اگر کسی شرط کی کمی ہے تو ہم اس حکم کو ہٹا دیتے. یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی شریعت بدل دی تھی، اس کا اختیار تو نہیں تھا انہیں، کسی کو بھی نہیں تھا. اس کو غلط طور پہ لوگ سمجھیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بنو تغلب کا جب معاملہ آیا تو بنو تغلب کے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے عیسائیوں کے لیے لکھا کہ وہ جزیہ دیں گے، اتنا ٹیکس وہ جمع کرائیں گے. بنو تغلب والے بھاگنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس زرعہ ابن نعمان آئے اور زرعہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا اس علاقے پہ. انہوں نے آ کے کہا امیر المومنین اگر ہم ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں گے تو دو مصیبتیں بن جائیں گی، ایک تو یہ کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، جنگجو ہیں، لڑاکا ہیں، خدا نے صحت دی ہے ان کے، نوجوانوں میں بڑی طاقت ہے، بڑا عزم ہے، اور یہ جا کر عیسائی سلطنت میں کام کریں گے، عیسائی حکومت میں جا کر مل جائیں گے، کل کو اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو وہ یہ لوگ وہاں کی فوج کی طرف سے لڑنے کے لیے آئیں گے اور یہ ہمارا ہی نقصان. اور ان کا امیر المومنین دوسرا نقصان یہ ہے کہ آج اگر یہ بھاگ جائیں اور ہم سے دور ہو جائیں تو کل کو ان کی نسلوں میں اسلام کیسے پھیلے گا؟ ان کی نسلیں تو پھر مرتد ان کی نسلیں تو عیسائی رہیں گی، کافر رہیں گی. حضرت عمر رضی اللہ ان دونوں چیزوں پر غور فرمایا اور پھر فرمایا کہ ذرا ان سے کہنا اس ٹیکس کو ہم نے معاف کیا ہے تاکہ وہ رہیں اور آئندہ ان کی اولاد میں عیسائیت نہ پھیلے. اتنی دور کی نظر تھی کہ آگے ان کی اولادوں کا کیا ہوگا. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو عیسائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے اس نفرت کے ماحول سے، اس تنافر سے، اس طرح نفرت کرنے سے، لوگوں کو تنگ کرنے سے، عیسائیت اور یہودیت کے طعنے دینے سے کون سی اسلام کی خدمت ہوگی سوائے اس کے کہ لوگ چڑ جائیں گے اور لوگ اپنی نسلوں تک کو منع کریں گے کہ مسلمانوں کے قریب نہ جانا، ان کے اخلاق ایسے ہیں اور یہ ایسے پیش آتے ہیں. ابن قتیبہ نے اپنی تاریخ میں اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ہدایت نقل کی کہ انہوں نے بنو تغلب سے معاف کر دیا تھا جزیہ، ٹیکس معاف کر دیا تھا. اسی پہ لوگوں نے اعتراض کیا اس پہ عمر رضی اللہ عنہ پہ کہ شرعی قوانین کو وہ بدل دیتے تھے. شرعی قوانین کو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ تو کیا، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مل جاتے تو بھی ایک حکم نہیں بدل سکتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بات صرف اتنی سی تھی کہ یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل اس کی تھی. ان کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں اور ان کے پاس دلیل تھی جو دوسرے آدمی کو معلوم نہیں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، اسلام کا مزاج وہ جانتے تھے. اور یا پھر بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا جب شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اس قانون کو بھی لاگو نہیں کیا جا سکتا. اور ان کی زندگی میں متعدد چیزیں ایسے ملیں گی. لوگ آئے ہیں ہاتھ کاٹنے کے لیے، لوگوں نے کہا ہے کہ یہ چوری ہے، ہاتھ کاٹو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میری مملکت میں قحط پڑ گیا ہے، بارشیں ہو نہیں رہی ہیں اور سرسبزی کا زمانہ نہیں رہا ہے، کوئی آدمی اگر چوری کرتا ہے مجبوری سے میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا جب تک کہ میں ان کے کھانے کے لیے ساروں کے بندوبست نہ کر دوں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام کی حدود، اسلام کے قوانین کب نافذ ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، پھر جا کر یہ باتیں ہوتی ہیں. بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کے اخلاق ایسے رہ گئے ہیں. سماج اور معاشرہ مسلمانوں کا کسی بھی ملک میں جہاں اسلام کے داعی موجود ہیں، اسلام کے نام سے حکومتیں ہیں، کیا کہیں کوئی بھی معاشرہ ایسا رہ گیا ہے جہاں اخلاقی حالت مسلمانوں کی اتنی اچھی ہو کہ ان پہ اللہ کا دین نافذ کر دیا جائے؟ کوئی ایک معاشرے میں، اسلامی ممالک میں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. اس میں اگر رائے میں اختلاف ہو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ ہم بیان نہیں کر رہے، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کے سوچنا چاہیے کہ کہیں بھی پوری دنیا اسلام میں کوئی ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے نے از خود اخلاقیات کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، جہاں پر وہ خود تیار ہوں کہ اسلام ان کے اوپر نافذ کر دیا جائے، جہاں پر وہ خود چاہتے ہوں کہ شریعت کی حکومت قائم ہو اور اسلام کی حکومت قائم ہو اور ہم اس عدل کے تحت زندگی بسر کریں. کوئی ایک جگہ ایسی ہے جہاں معاشرے کے لوگوں نے خود بخود رشوت کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہو کہ ہم رشوت نہیں چاہتے، نہ دیں گے نہ لیں گے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا. کیا کوئی ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں لوگوں نے از خود یہ طے کر لیا ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا بھائی، نہ میڈیکل سرٹیفکیٹس غلط دینے ہیں، نہ اور خبریں غلط لگانی ہیں، نہ اور کوئی کام کرنا ہے، اور ہم لوگوں کو اچھا بن کے رہنا ہے؟ کوئی ایک معاشرہ ایسا ہے پورے عالم اسلام میں جہاں پر لوگوں نے از خود یہ طے کر لیا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں گے، پڑھائیں گے، صحیح نصاب پڑھائیں گے، اگر غلط نصاب پڑھانے سے ان کے اخلاق میں کمی آ رہی ہے اور اخلاقیات کی بربادی واقع ہو رہی ہے تو ہم اپنی اولادوں کو معیشت کے جہنم میں نہیں جھونکیں گے، اور ہمیں اپنے سکول، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹیز، اپنے ادارے قائم کرنے ہیں، اپنا نصاب پڑھانا ہے تاکہ ہماری اولاد بہتر سے بہتر تعلیم پائے. سماج میں کام کتنا ہوا ہے، معاشرے میں کتنا کام ہوا ہے. کوئی معاشرے کا ایک شہر، ایک گاؤں تک ایسا ہے جنہوں نے از خود کہہ دیا ہو کہ ہم اپنے اس علاقے میں وی سی آر نہیں رکھیں گے، فلمیں نہیں چلیں گی ہمارے علاقوں میں، یہ فحاشی اور یعنی ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہم پاک اور صاف رہنا چاہتے ہیں. جب ایک مثال بھی اس کی نہیں دی جا سکتی اور کئی موجود نہیں ہیں، تو پھر اس کے بعد چلانا اور چیخنا کہ اسلامی حکومت آ جائے اور اسلام آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب اسلام نافذ کیا جاتا ہے اور سماج، معاشرہ تیار نہیں ہوتا، تو پھر جو ہی انہیں ذرا سی بھی ڈھیل ملتی ہے وہ اسلام کے داعی اور اسلام کے ماننے والے، اسلام کے چاہنے والے، اسلام کو نافذ کرنے والے، دین کے سمجھ رکھنے والے فقیہ اور وہ لوگ جنہیں کائنات گھومتی ہے، تو پھر ایسی کوئی جماعت وجود میں آتی ہے، لوگ ایک منٹ میں انہیں قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. اس لیے کہ معاشرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کرپشن جاری رہے، کہیں بھی ایسے ہے کہ لوگوں نے از خود اتنا کام کر لیا ہو کہ وہ کہیں اب ہم معاشی طور پر اتنے مستحکم ہو گئے ہیں، رشوت ہمارے معاشرے میں نہیں رہی ہے، عدل اور انصاف کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے، میرٹ کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے، اب حکومت کو چاہیے کہ ہمارے اوپر قانون نافذ کرے تاکہ اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو گورنمنٹ اسے سزا دے سکے. کہیں بھی ایسے نہیں ہوا اور نہ ہو رہا ہے. تو اس پہ انقلاب کی باتیں کرنا سمجھ میں نہیں آتا. انقلاب جب ہی آیا کرتے ہیں جب اخلاقیات کے انقلاب برپا ہوا کرتے ہیں. اخلاقی طور پر انقلاب حکومت نہیں لا سکتی، اخلاقی طور پر انقلاب کوئی نہیں لا سکتا، اخلاقی طور پر انقلاب وہ اللہ کے بندے لاتے ہیں جن کو ہم صوفی کہتے ہیں، جو صوفیہ ہوا کرتے ہیں. اخلاقیات کے انقلاب وہ لوگ لایا کرتے ہیں جن کو دین کا گہرا درد ہوتا ہے، جن کا اپنے اندر اخلاقی طور پہ تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے، اور جو محسوس کرتے ہیں کہ سچ کی کیا قدر و قیمت ہے، اور جو محسوس کرتے ہیں کہ سچائی کتنی عظیم چیز ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے زندگی کے ہر معاشرے اور ماحول کو جانچ پرکھ کے دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ انسانی نفس کی بیماریاں کیا ہیں، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے. تو ایسے لوگ ان کی تعلیم سے، ان کی تلقین سے، ان کی صحبت سے، ان کے پاس رہنے سے، ان کے گرم نفس سے، اور ان کے دل کی آہوں سے، اور ان کے دل کے کڑنے سے ایسی چیزیں آیا کرتی ہیں، اور وہ وہاں آیا کرتی ہیں جہاں زمین کم سے کم اس قابل تو ہوتی ہے کہ اس میں بیج ڈال دیے جائیں اور اس سے کونپلیں پھوٹیں اور اس سے کوئی اچھائی پیدا. یہ معاشرے جب تک تھے اسلام میں، سماج میں کام ہوتا تھا، لوگ اپنی زندگیوں کو ٹھیک رکھتے تھے، نماز کی پابندی تھی، جماعت کی پابندی تھی، زکوٰۃ از خود دیتے تھے، حج فرض ہو جاتا تھا تو حج کے لیے جاتے تھے، لائنیں لگ جاتی تھیں بیت اللہ میں، اور حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے بھی باری کا لوگ انتظار کیا کرتے تھے، اور وہ بے ہنگم پناہ خدا کے گھر میں نہیں ہوتا تھا جو اب حج اور عمرے میں مسلمانوں میں نظر آتا ہے. تو اس وقت اگر کوئی کام کرتا تھا، گڑبڑ کرتا تھا، حکومت وقت کا قانون حرکت میں آ جاتا تھا. تو جب بنیادی چیزیں ہی نہیں ہیں اور اخلاقیات ہی درست نہیں ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا گورنمنٹ کی طرف سے ایک سپاہی مقرر کر دیا جائے ہر پلازا اور ہر دکان پہ، اور جو ہی کوئی جھوٹ بولے وہ ایک تھپڑ کھینچ کے مارے کہ جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہونے لگے معاشرے میں کہ ایک سپاہی مقرر کر دیا جائے کہ تم دیکھتے رہو، جب دو شخص تیسرے کی غیبت کریں تو تم انہیں پکڑ لو اور زبان کھینچ لو؟ یہ چیزیں تو خود کرنے کی ہیں، سچ خود بولنے کی چیز ہے، گورنمنٹ کے قانون کا تو اس میں کچھ کام نہیں ہے. غیبت خود ختم کرنے کی چیز ہے. اسی طرح اعلی حضرت کے آس جتنی بیماریاں اخلاقیات کی ہیں، یہ تو لوگوں کے خود ختم کرنے کی چیزیں ہیں. جب تک اخلاقی طور پر انقلاب نہیں آئے گا، کوئی حکومت، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی دین کی وہ روح اور دین کی وہ چیز نافذ نہیں کر سکتا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا ہے اور جس کو اللہ نے کہا ہے کہ الذین امکناہم فی الارض، جب ہم انہیں زمین پر حکومت دیں گے، اقام الصلاۃ و نماز کے اقامت کا اہتمام کریں گے۔ گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ یہ تو کر سکتی ہے کہ وہ کہہ دے کہ دکانیں بند ہونی چاہیے، مارکیٹ نہیں کھلی ہونی چاہیے، آزان کا وقت ہو گیا نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ایک دکاندار اگر آزان کے وقت اپنی دکان بند کر کے گھر چلا جائے اور جا کے آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھتا رہے اور پھر آ کے دکان کھول لے، تو اب بھلا بتائیے گورنمنٹ اس میں کیا کر سکتی؟ سماج نہیں بن رہا، سماج بنا ہوا نہیں ہے، لوگ ان اخلاقی برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور محض جذباتی چیزیں اور جذباتی تحریکیں کہ کسی طرح اسلام نافذ کرنے کے کیا معنی لوگ سمجھتے ہیں، معاشی نظام درست نہ ہو، وہ ساری کرپشن چلتی رہے، معاشرے کے طبقات میں اتنا فرق پڑ جائے کہ ایک طرف کروڑوں پتی لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آب و دانا جنہیں میسر نہیں ہیں، کیسے اس گیپ کو فل کیا جائے گا؟ لوگ اگر خود اس کے لیے تیار نہیں ہیں، گورنمنٹ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے سوچنے اور خود سمجھنے اور کرنے کی، خود کرنے کی ہیں۔ جب لوگ خود نہیں کریں گے، گورنمنٹ کہاں سے مسلط کر دے گی اوپر سے؟ جھوٹ ہے، ایک آدمی اڑ گیا ہے جھوٹ بولنے پہ، تلا ہوا ہے جھوٹ بولنے پہ، اس کے سامنے ہر آدمی لاجواب ہے، جھوٹی گواہیاں ہیں، ایک آدمی دوسرے کے خلاف جا کے اگر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور اس کے شواہد گورنمنٹ کیا ہر ہر فرد کے لیے ایک جاسوس مقرر کرے گی کہ اس کی گواہی جھوٹی ہے یا نہیں ہے، یہ جو ایم سی لایا ہے یہ جھوٹا ہے یا نہیں ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب معاشرے میں خود اصلاح ہو اور اللہ کے ان بندوں کی بات چلے اور لوگ مانیں جن لوگوں کو اللہ نے مصلح قرار دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اصلاح کے لیے رکھا ہے اور جن لوگوں پر اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ان ناصحین کے وجود کے باوجود ان سے مستفید نہیں ہوتا، ان ناصحین کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی نہیں سنتا، ان کے کہنے کے باوجود ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ اسی لیے اقبال نے کسی زمانے میں جو کہا تھا نا کہ میرے سپاہ ناسزا، لشکریاں شکستہ صف، آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہیں کوئی ہدف، تیرے محیط میں کہیں گورے زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگارے دیر میں خونے جگر نہ کر طلب۔ اور کتنی اچھی بات کی، کھول کے کیا بیان کروں سرے مقام مرگ و عشق، موت اور عشق کے مقامات جو ہیں انہیں کیا تمہارے سامنے میں تفصیل سے بیان کروں، عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف، عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے، ان کی مثنوی پڑھنے سے مجھ پر یہ راز کھلا، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکا۔ اب کتنے ہیں جو مثنوی پڑھے ہوئے ہوں، یہ بھی گورنمنٹ آرڈر کرے کہ آپ اخلاقیات کی ایسی چیزیں پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے جس سے انسانیت پیدا ہو، کہ گورنمنٹ کے سکھانے کی چیزیں ہیں یا لوگوں کے خود سمجھنے کی؟ مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لاتخ۔ کوئی کلیم چاہیے، کوئی بندے چاہیے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرمائے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ منورہ کی خاک اور نجف اشرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مرکت کی خاک آنکھ میں لگانے کے لیے، آنکھ کی میری آنکھ کے لیے شرف ہے کہ اس خاک کو میں، مٹی کو اپنے آنکھ میں سرمے کے طور پر لگا لوں، مگر جائیں کہاں، معاشرہ ایسا نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جتنی سزاؤں میں تخفیف کی ہے، یہ غلطی سے بھی نہیں سوچ سکتا کوئی آدمی، نہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے شریعت کو بدلا ہے، بلکہ انہوں نے معاشرے کے حالات دیکھے ہیں، معاشرے میں اگر قحط پڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ اور کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، بنو تغلب کی ہم نے مثال دی، تغلب والوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جزیہ دیں گے، انہوں نے بھاگنا شروع کیا. زرہ ابن نعمان نے دو باتیں آ کے کی ہیں دلیل کی، انہوں نے کہا امیر المومنین اگر یہ بھاگ گئے اور اپنے عیسائی ہیں اور عیسائیوں سے جا کے مل گئے تو یہ حملہ کر جب پہ ہوگا نا تو یہ قوم بڑی جنگجو ہے، بڑے طاقتور ہیں، بڑے صاف جوان ہیں اور ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اگر یہ روم والوں سے جا کے مل گئے تو کل کو ہمارے خلاف لڑنے آئیں گے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، پھر کیا ہوگا. اور اگر یہ چلے گئے اور ان کی عیسائی ہو گئیں، اولادیں بھی آگے کو عیسائی رہیں، تو پھر اسلام کیسے پھیلے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی، دونوں چیزیں سن کے انہوں نے کہا اچھا بھائی ان کو جزیہ معاف کیا جاتا ہے. ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ نسل در نسل اس گمراہی میں پڑے رہیں گے اور مسلمان کوئی قابل عمل اسوہ ان کے سامنے نہیں رکھ سکیں گے، کوئی سیرت نہیں پیش کر سکیں گے جس کو دیکھ کے کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی عیسائی متاثر ہو اور کہے مذہب ہے تو یہ ہے، انسان ہے تو یہ ہے، ان جیسا بن جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے خیبر میں کیا کیا تھا؟ خیبر کی جنگ میں جو چیزیں غنیمت میں آئی ہیں، جب تورات آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم اب بھی جانتے ہیں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہوئی بھی تھی کہ یہ تورات تبدیل شدہ ہے، وہ اصل چیز نہیں رہی. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے سارے نسخے یہودیوں کو واپس بھجوا دی، بالکل تلف نہیں کیے، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو محترم کتاب تھی نا. آج اگر کہیں جنگ ہو جائے تو اپنے آپ کو مجاہد کہنے والے اور جہادی تنظیموں کے علم بردار، کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ گیتا آ جائے، ان کے ہاتھ انجیل آ جائے، ان کے ہاتھ تورات آ جائے تو وہ اسی ادب اور احترام سے واپس کر دیں کہ یہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے یا عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے؟ وہ تو اسی طرح اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دیں گے، ان سے یہی توقع ہو سکتی ہے جسے ردی بیکار چیزیں آگ کی نظر کر دی جاتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا، انہوں نے تو تورات کے نسخے واپس کر دیے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا کہ بھئی یہ زمین جو ہے اس کے جو بھی اس سے پیدا ہوتا ہے آدھا تمہارا ہے آدھا ہمارا ہے. کوئی تحصیلدار مقرر نہیں کیا، کوئی آدمی مقرر نہیں کیا، واپس تشریف لے گئے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہر سال آتے تھے اور آ کر وہ ڈھیر سارا دیکھتے تھے اور تقسیم کر دیتے تھے. یہودیوں نے ایک مرتبہ انہیں کہا کہ کچھ ہم سے آپ بھی لے لیا کریں، مراد یہ تھی کہ آپ کو کوئی رشوت دے دیں، ہمارے والا ڈھیر زیادہ ہو جایا کرے. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں ایسے نہیں کر سکتا، تمہیں پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انصاف کے لیے بھیجا ہے، میں بالکل نہیں کر سکتا. اور عبداللہ ابن رواحہ آخر گئے کس کی صحبت سے بن کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد تھا ان پہ، وہ دو ڈھیر لگاتے تھے اور حدیث میں آتا ہے وہ کہتے تھے ان دو میں سے دو ڈھیر لگا کے پھر ہٹ جاتے تھے، کہتے تھے جو تمہارا جی چاہے یہودی ہو تم لے لو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دو. تو یہودیوں نے ان سے کہا خدا کی قسم جب تک یہ عدل تم مسلمانوں میں قائم ہے نا، انصاف، یہ زمین و آسمان اس کے ساتھ قائم ہے، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ اسلحہ کتنا رہ گیا ہے مسلمانوں کے پاس، جس اسلحے کا نام اخلاق ہے، جس اسلحے کا نام سچائی ہے، جس اسلحے کا نام صدق ہے، اور جس اسلحے کا نام اپنے دشمن کے لیے بھی خیر خواہی کا چانا ہے، یہ کتنا رہ گیا. اتنی رحمت، اتنی شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اتنے حقوق کی پاسداری سکھائی ہے. عربوں میں ایک رسم تھی بلیا اسے کہتے تھے، اور بلیا رسم کیا تھی، کوئی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ اونٹ باندھ دیتے تھے، اور وہ جانور جو بھی اس کے گھر سے ملتا تھا، عام طور پہ اونٹ ملتے تھے تو اونٹ باندھ دیتے تھے، اور اونٹ بھوکا پیاسا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کے مر جاتا تھا، گر جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو گناہ اس نے کیے ہوں گے زندگی میں اس مردے نے، وہ سب کے سب اس کی اس قربانی سے زائل ہو جائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، سختی کے ساتھ منع کر دیا اور بتایا کہ یہ کوئی انسانیت کا کام نہیں ہے، بالکل ایسے نہیں آئندہ یہاں پہ ایسے نہیں ہوگا. جانوروں کے حقوق ہیں وہ بحال کیے، جانوروں کے ساتھ مہربانی کی. جس ہستی کا تعلق اللہ کے ساتھ نبوت کا تعلق تھا نا، نبوت مرحمت فرمائی تھی، نبوت تو پوری کائنات کے لیے رحمت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو انسان چھوڑ، یہ جو پرندے اور پرندوں کو بھی چھوڑیے، یہ جو پودے اگتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت تھی. آپ اندازہ کیجئے اس نبوت کی تعلیم کا اثر یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، سکھایا تھا، قرآن پڑھایا تھا کہ تمہارے مال میں ان کا بھی حق ہے جو محروم ہے، اور تمہارے مال میں ان کا بھی حق ہے جو سوال کرتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک پودا دیکھا خشک ہو رہا تھا، تو انہوں نے اسے پانی دیا اور اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے مال میں حق بنتا ہے اس کا جو سوال کرتے ہیں، اور وہ تو تم جانتے ہو جو ہم سے سوال کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا محروم کا بھی حق ہے، تو محروم یہ پودا ہے، یہ سوال نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، اگر یہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو جائے گا، قیامت میں اس کا بھی حساب ہو جائے گا. یہ ہے تعلیم کا اثر کہ ہر چیز میں عدل، ہر چیز کے حقوق پورے کرنے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گزر رہے تھے اور ایک لڑکا مرغی کو باندھ کے نشانہ اس پہ ٹھیک اپنا کر رہا تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے رسی کاٹ دی، مرغی کو چھوڑ دیا اور اس لڑکے کو پکڑ کے اس کے خاندان والوں کے پاس لے گئے اور کہا اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو یوں باندھ کر مارنے سے منع فرمایا. ایک اور جگہ تشریف لے گئے، ایک آدمی کو دیکھا وہ بھی ایسے ہی مرغی کو باندھ کے مارنے لگا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی انہوں نے سنایا. انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو جانوروں کو ہاتھ پاؤں باندھ کے مار دیتے ہیں. منع فرمایا ہے اس بات سے کہ دیکھو جانوروں کو ایسے نہیں مارنا. شکار جو لوگ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے پرندے جاتے ہوئے ایسے ہی فائر کر دیا، ایسی کسی چھوٹے پرندے کو مار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، منع کیا اس بات سے. آپ نے فرمایا یہ جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، چڑیا کی مانند ہوتے ہیں، ان کو بھی تم تنگ نہ کرو، نہ ستاؤ، اور قیامت میں چڑیا بھی شکایت کرے گی کہ اللہ اس نے بغیر وجہ کے مجھے مار دیا. عرض کیا گیا کہ اس کی کیا شکایت کا موقع ہے، کیا وہ کہے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا سر کاٹ کر اسے پھینک دیتے ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کے گوشت کو کھاؤ، استعمال کرو، یہ صحیح طریقہ. محض اپنے شوق طبع کی خاطر جانوں کو تلف کر دینا، جاتے جاتے غلیل چلائی، ایک جانور گر گیا، مر گیا، بس خوش ہو رہے ہیں، نشانہ بہت اچھا تھا. منع کیا ہے، بتایا ہے کہ تم شکار کر سکتے ہو، کرو، لیکن وہ جو جانور گر رہا ہے وہ چڑیا ہے، اس کی مانند چھوٹا پرندہ ہے، اسے ذبح کر کے پھر کھاؤ. کھاتے کیوں نہیں، اب اس کا صحیح جو مقام ہے اس تک اسے پہنچانا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس بات سے کہ جو جانور انسانوں کو نفع دیتے ہیں ان کو بغیر ضرورت کے مار دیا جائے، جب تک کہ وہ تنگ نہ کریں، تکلیف نہ دیں. چیونٹیوں کو مارنے سے منع فرما دیا، جب چیونٹیاں تنگ نہیں کرتی ہیں، تکلیف نہیں دیتی ہیں، کیوں انہیں مارا جائے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک جگہ ٹھہرے ایک قافلے میں، اور ہم لوگ ایک طرف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے، اور میں نے جلا دی آگ ہنڈیا وغیرہ پکانے کے لیے قافلے کے لیے، اور وہاں قریب ہی چیونٹیوں کا ایک بل تھا، اور چیونٹیاں تیزی سے نکلی ہیں، اس سے بھاگ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی، دوڑے ہوئے آئے اور فرمایا بجھاؤ بجھاؤ، بار بار فرمایا اسے بجھاؤ، یعنی تمہاری وجہ سے چیونٹیوں کو تکلیف ہو رہی. منع کیا اس بات سے کہ چیونٹیوں سے بھی تکلیف نہ پہنچے، مگر اب ایسے ہو گئے ہیں ان تعلیمات کے حامل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسے لوگ اب ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی دھیان نہیں کرتے کہ یہ کام کرنے کے ہیں یا یہ کام کرنے کے نہیں. نسائی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں چڑیا شکایت کرے گی، چھوٹا جانور شکایت کرے گا اللہ سے، اور کہے گا خدایا اس نے مجھے قتل کر دیا اور اس کا کوئی فائدہ اس میں نہیں تھا، اس سے پوچھا جائے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا. حدیث میں متعدد روایات اس قسم کی آئی ہیں کہ قیامت میں پوچھا جائے گا، اور اسی لیے شہد کی مکھی کو منع کر دیا کہ بغیر ضرورت کے اگر تنگ نہیں کر رہی ہے تو شہد کی مکھی کو نہیں مارنا چاہیے، انسانوں کو نفع دیتی. اور ان علاقوں میں جو جنگلات میں واقع ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھیں، بڑے بڑے اچھے لوگ، جوان، لکھے پڑھے بھی بغیر کسی وجہ کے ڈھیلا اٹھایا اور شہد کی مکھیوں پہ مار دیا، بس محض ذوق تباہ کے لیے اور شوق کے لیے جہالت کا یہ عالم ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جو جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، قیامت میں اگر اللہ تعالی معاف کر دے اور اس کو نہ پوچھے تو بس یہی کافی، تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا اس پہ گرفت نہ کرے. ان جانوروں کے حقوق کا بھی بتایا ہے. تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے متعلق بھی رحمت کی تلقین فرماتے تھے، اس کی نبوت نے یہ کیسے گوارا کر لیا ہوگا کہ اس کی امت کے اور اس انسانیت کے نام کے لوگ یہ جہنم میں چلے جائیں. انہوں نے کیا کچھ قد و کاوش نہیں کی ہوگی کہ یہ انسانیت بچ جائے اور انسان صحیح راستے پر آ جائیں اور خدا کی رحمت کے مستحق بن جائیں، بجائے اس کے کہ خدا کے عذاب کو اپنے لیے وہ جائز اور درست قرار دے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، بکری کو میں ذبح کرتا ہوں تو مجھے بڑا ترس آتا ہے کہ یہ بھی ایک جان ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر بکری پر ترس کھاؤ گے خدا بھی تم پہ ترس کھائے گا، تم اس پر رحم کرو گے خدا بھی تم پر رحم کرے. اتنا جانوروں کا خیال رکھا ہے. فرمایا، اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں نہ کیا کرو، انہیں تنگ نہ کیا کرو، نیچے اتر کے بات کرو. اور فرمایا، ان کی سواریوں کو، ان سواریوں کو اپنا گھر نہ بنا لینا. یعنی اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور دوسرے سے باتیں کر رہے ہو تو جانور تنگ ہو رہا ہے نا، اس کی بھی تو جان ہے، زندگی ہے، اس سے نیچے اتر کے بات کرو. یہ سب شریعت کی تعلیمات. صحیح مسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سرسبز جگہ پر جاؤ جہاں پر گھاس لگی ہوئی ہے، چراگاہ ہے، چرنے کی چیز ہے، تو اپنی سواریوں کو آہستہ چلاؤ تاکہ جانور اس زمین سے نفع اٹھا سکیں، پیٹ بھر جائے ان کا، کھائیں. اور فرمایا، جس زمانے میں خزاں آ جائے، خشکی آ جائے اور زمین خشک ہو جائے، اپنی سواریوں کو تیز چلایا کرو. مطلب یہ کہ وہ جانور دقت نہ محسوس کرے، تنگی محسوس کرے گا نا، جتنا آہستہ آہستہ چلو گے اتنا زیادہ وقت لگے گا، اس جانور کی جان پہ بنے گی، تو تیز چلا کرو تاکہ جلد از جلد وہ اس تکلیف سے نجات پائے، اپنی جگہ پر پہنچے جو بھی جگہ ہے، اور وہاں پہنچ کے وہ کھانا کھائے، پانی پیئے، اپنا آرام کرے. جانوروں کا بھی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتلایا. یہ ساری انسانیت کے لیے رحمت نہیں ہے تو اور کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ 600 برس سے جو تاریخ ایک چادر تنی ہوئی تھی اس انسانیت پہ، اور جو ظلم مچا ہوا تھا، اور جو تباہی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ کس کس کے کیا حقوق ہیں، انہوں نے بتایا ہے جانوروں کے ساتھ مہربانی، انہوں نے بتایا ہے انسانوں کے ساتھ مہربانی، انہوں نے بتایا ہے دنیا میں عدل کیسے قائم ہو، انہوں نے تلقین کی ہے کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو تمہارے مخالف ہیں مذہب میں، حربی ہیں، جنگ کرنے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اگر وہ تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، شہری آبادیاں ہیں، کافر ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے، تو تمہارا کیا حق بنتا ہے اس کے ساتھ، اس کا کیا حق بنتا ہے تمہارے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب، بے پایا، اور اتنی رحمتیں جن سے خدا خود خوش ہو جائے اس ہستی پہ نازل ہوں جس نے آ کے اس دنیا کو روشنی عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، سکھایا ہے کہ کیسے جیو گے، کیا کیا چیزیں ہیں، تمہاری اپنی جان کے کیا حقوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ سچائی سے بھرپور تھی، صاف تھے، بالکل سچے تھے. اس سے بڑی سچائی اس کائنات کی کیا ہو سکتی تھی جسے وہ بار بار لوگوں کو کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، خدا کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے نفع اور نقصان کی قدرت وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، تمہارے حالات کا علم وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اسی کی رحمت ہے جو تمہیں نجات دیتی ہے، اور اگر وہ پکڑنا چاہے تمہیں اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ نہ دینا چاہے کوئی لے کے نہیں دے سکتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی زندہ اور مردہ کی کوئی سفارش اس کے ہاں کام نہیں آتی، وہ ذات اقدس اللہ تعالی کی ہستی، وہ ساری کی ساری رحمتیں بھی اس کے اختیار میں ہیں اور مکمل گرفت بھی اس کے اختیار میں ہے۔ یہ سب سے بڑی سچائی تھی اس کائنات کی جس کی تلقین اس سچے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ محبت تھی انہیں سچائی سے، سچ بولنے سے، سچے تھے نا، پوری حیات طیبہ میں جھوٹ کا گزر نہیں۔ اسی لیے حنین میں جب دشمنوں سے مقابلے کی بات آئی ہے تو یہ جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں کہ انا نبی اللہ کذب، لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں بالکل سچا ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، تم سب جانتے ہو کہ میرا نام کیا ہے، تم سب جانتے ہو کہ میرا کردار کیا ہے، میں بالکل سچ کہتا ہوں کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ اپنے رسالت اپنی کی گواہی دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کہ اپنی رسالت کی گواہی دیں، انہوں نے یہ گواہی ڈنکے کی چوٹ دی، سچائی تھی برملا اس کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ جھوٹ اس کے ساتھ ہمارا جوڑ نہیں، کسی معاملے میں جھوٹ کو برداشت نہیں فرمایا۔ سب سے بڑی اس سچائی کی دعوت دیتے رہے، خدا کی توحید کی، اپنی رسالت کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو لوگ ان کی صحبت میں بن کے تیار ہوئے ہیں ان کی طبیعت ایسی کر دی تھی کہ سچائی ان کی گھٹی میں گویا ڈال دی تھی، وہ لوگ بھی سچے تھے، سچائی کو ہی پسند کرتے تھے، ایک لفظ کا ہیر پھیر اور ایک بات کی گڑبڑ وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ سچائی اس کائنات کی کتنی بڑی دولت ہے، اور اگر سچ نہ رہے انسان میں تو اس کا کردار تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ سچائی کے نکل جانے سے ہی منافقت پیدا ہوتی ہے، سچائی کے نکل جانے سے ہی جھوٹ پیدا ہوتا ہے، سچائی کے نکل جانے سے ہی شرک آ جاتا ہے، سچائی کے نکل جانے سے ہی ریاکاری آ جاتی ہے، سچائی کے نکل جانے سے ہی غیبتیں جنم لیتی ہیں، سچائی کے نکل جانے سے ہی تانے جنم لیتے ہیں، سچائی کے نکل جانے سے ہی گھروں کے نظام برباد ہوتے ہیں، سچائی سے نکل جانے سے ہی عدل کا ترازو برابر قائم نہیں رہتا۔ یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تو اور کس نے سکھایا ہے؟ یہ انہی نے تعلیم دی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، سچ اور جھوٹ میں تمیز ختم ہو گئی تھی، اور جو سچائی کے منابع تھے، جو سچائی کے منبع تھے، جو سچائی کے مراکز تھے جہاں سے سچ کو چلنا چاہیے تھا، کلیسا اور دیر اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور مندر اور یہ سب کی سب چیزیں جہاں سے سچائی کو نکلنا اور پھیلنا چاہیے تھا، وہاں خود جھوٹ نے قبضہ جما لیا تھا، پھر آگے اس سے بڑھ کر تباہی کیا ہوتی؟ جو سب سے بڑا سچائی کا مرکز تھا بیت اللہ، وہاں سب سے زیادہ بری چیز جھوٹ نے یعنی شرک نے قبضہ کر لیا تھا، اب سچائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا جا الحق وزحق الباطل، اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ٹوٹ گیا، بکھر گیا، ان الباطل کان زہوکا، اور بلا شبہ باطل تو زائل ہونے والی چیز تھی، ختم ہو جانے والی چیز۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خود ذات کو دیکھیے، ان کے اوصاف کو دیکھیے، کوئی ٹھکانہ ہے ان اوصاف کا جو اللہ نے اس مجسمے میں بھر دیے تھے؟ کوئی ٹھکانہ ہے ان خوبیوں کا جو اللہ تعالی نے اس گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان اور انسان بشر اور سید البشر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں سمو دیے تھے؟ ایک ایک رگ و ریشے میں خدا نے انسانیت کی خوبیاں اور بھلائیاں ان میں جمع کر دی تھیں، مرکز اور منبع بن گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خوبیوں کا جو اس خدا کی کائنات میں کہیں بھی پائی جاتی تھیں، سب اچھائیوں کا مرکز اور منبع بس وہی تھے۔ سخاوت سکھائی، لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں سخی ہونا، خرچ کرنا تم جانتے ہو کیا ہے اور بخل کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمدہ مثال دے کے سمجھایا ہے، یہ ہے حکیم، یہ ہے دانا۔ وہ دانائے سبل، کیا کہا اقبال نے، مولائے کل ختم الرسل، وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت سے بات کی ہے، حکیم تھے اس کائنات کے، امتوں کے حکیم تھے، اللہ کے نظام کو حکمت کے ساتھ سکھانے والے تھے۔ انہوں نے کتنی اچھی تشبیہ دے کے سمجھائی، انہوں نے کہا ایک درخت ہے سخاوت، جنت سے اگائے، اور اس کی شاخیں زمین پر پھیل گئی ہیں، اور تم میں سے جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اس کی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور یہ شاخ پر چڑھتے چڑھتے آخر پہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور فرمایا بخل ایک درخت ہے اور وہ جہنم سے اگا ہے اور اس کی شاخیں بھی زمین کی طرف آ گئی ہیں، اور تم میں سے جو آدمی بخل کرے گا پھر کیا ہوگا، وہ اسی کے ساتھ چمٹ کے ہوتے ہوتے جہنم میں پہنچ جائے گا. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، لوگوں پر خرچ کرنے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے. اس سے دلنشین طریقہ کیا ہے جس سے سمجھایا جو؟ کیا چیزیں معنی آتی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے؟ بنیادی طور پر جتنے حکما ہیں بالعموم وہ دو چیزیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، میں کیوں دوں. یہی چیز آتی ہے بار بار کہ میری چیز ہے، میں آخر کیوں دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کاٹ دی اس جذبے کی، یہ کہہ کے کہ آپ نے فرمایا یقول الانسان مالی مالی، انسان کہتا ہے میری چیز ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے. اور تم دیکھو اس کا مال تو صرف وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، اور جو اس نے پہن کے بوسیدہ کر دیا، جو استعمال کر کے اس کو ختم کر دیا، اور باقی جو بچ گیا ما بقی للورثا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے، اس کا مال کہاں سے ہے؟ جڑ کاٹ دی نا اس جذبے کی کہ میرا مال میرا مال. فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے زندگی میں خرچ کر لیا، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے پھر کہاں سے تمہارا مال آ جائے گا، پھر کون سا تمہارا مال ہے؟ یہی رہتا ہے کہ میرا مال ہے، میں کیوں خرچ کروں. اور دوسری چیز جو روکتی ہے کہ کیسے خرچ کیا جائے گا، یہ ہے کہ اس میں کمی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم کیا، فرمایا انفق انفق، تو خرچ کر تجھ پہ خرچ کرنے والا کرے گا، تو دے دینے والا تجھے دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ نے فرمایا ابو ذر احد پہاڑ کے برابر مجھے سونا مل جائے نا، احد پہاڑ اتنا سونا مجھے مل جائے تو میرا جی نہیں چاہتا کہ تین دن سے زیادہ میرے پاس رہے، میں تو چاہتا ہوں تین دن میں سارے کا سارا سونا لوگوں میں تقسیم کر دوں، بس اتنے ہی رکھوں جو میرے اوپر قرض ہے کہ میں وہ ادائیگی کر سکوں، باقی میں نہیں چاہتا میرے پاس مال. اور پھر آپ نے فرمایا ابو ذر اگر مجھے اتنا سونا مل جائے تو تم دیکھو میں تو ایسے بانٹوں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں جو بھی میرے پاس آئیں سب کو میں دیتا چلا جاؤں، کوئی ہاتھ اوپر سے آ رہا ہے اسے بھی دے دوں، کوئی ہاتھ نیچے زمین پہ رکھا ہوا ہے اسے بھی دے دوں. فرمایا میں تو بانٹتے ہی چلا جاؤں. اور آپ نے فرمایا ابو ذر یہ جو لوگ جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے یہ اسی طرح بانٹیں گے تو ٹھیک رہے گا، وگرنہ تم دیکھو گے قیامت میں سب سے زیادہ غریب یہی لوگ ہو جائیں گے. یہ بتایا ہے کہ جب آئے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اور دے دے گا اور دے دے گا، تمہاری اپنی چیز تو نہیں ہے، اللہ نے دی ہے تمہیں. صحیح بخاری میں یہ اور مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے تیرا دینا بہتر ہے اور بچا کر رکھنا برا ہے، بس وہی بچائے جو کسی مشکل وقت میں کام آ جائے، یا وہ بچا لے کہ پتا ہو آگے کو مجھے قرض ادا کرنا ہے اس کے لیے بچا لے، باقی اپنے تعیشات کے لیے بچانا اور دوسری طرف اس کے سامنے لوگ ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، ان کی ضرورت پہ خرچ نہ کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ کے ہاں کوئی حساب نہیں ہوگا کہ ایک طرف ایک آدمی 50-50 لاکھ کی گاڑی سڑکوں پہ دوڑاتا پھرے اور اسے پتا ہو کہ میرا گزارا 10 لاکھ کی گاڑی میں بھی ہو سکتا تھا، اس 40 لاکھ سے میں اس کمیونٹی کو ایک سکول دے سکتا ہوں، اس کمیونٹی کو ایک ہاسپٹل دے سکتا ہوں، سرائے دے سکتا ہوں، پل بنوا سکتا ہوں، یہاں کے لوگوں کی مالی مشکلات کو حل کر سکتا ہوں. یہ اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تب پتا چلے گا کہ یہ ساری چیزیں کس حد تک جائز تھی اور کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی حیات طیبہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں 3-3 چاند گزر جاتے تھے اور 2 سیاہ چیزوں کے علاوہ تیسری نہیں آتی تھی. تو میں نے پوچھا کیا؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو کھجوریں اور دوسرا پانی. تو میں نے کہا ام المومنین پانی کب سے سیاہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا بیٹے جب فاقہ آتا تھا نا تو نظر ایسی ہو جاتی تھی کہ پانی بھی ہمیں سیاہ دکھائی دیتا تھا، 2-2 چاند اس طرح گزر جاتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہے، اپنا حال ایسے ہی ہے. اور یہ فقر کوئی استراری نہیں تھا، یہ فقر ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے اس پہ مسلط اللہ تعالی نے اس چیز کو مسلط فرما دیا ہو، اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ چاہیں تو مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیتے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بس ضرورت پوری ہو جائے تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن کچھ کمی رہ جائے اور اس پہ صبر کرتا رہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں. باقی مال پیسہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی جڑ کاٹ کہ بھئی تمہارا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے، اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے، خرچ کرو گے اور مل جائے گا اور دے دیں گے، اور بچا کے رکھنا ہے تو ضروریات کے لیے رکھو، قرض کے لیے رکھو، اور یہ کس میں کمی واقع ہو جائے گی؟ کوئی کمی نہیں ہوتی، تم آج خرچ کرتے رہو گے قیامت کے دن تمہارے ہی نفع کی چیز ہے، اس دن خدا تعالیٰ بہت کچھ دے دے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، اتنے پاک، اتنے صاف، اتنا کردار ان کا اچھا، اور اتنا انسانیت کو عفت پاکیزگی کا سبق دینے والے کہ کائنات پوری کی پوری انسانیت 600 برس گندگی میں لتھڑی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا ہے کہ پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے. مذہب کے نام پہ عیسائیت میں کیا ہو رہا تھا، یہودیت میں کیا ہو رہا تھا، یہ جب اس کا موقع آئے گا تو عرض کریں گے کہ ان کنیساؤں میں، ان گرجوں میں، اور راہبوں نے، اور کس نے کیا کیا چیز، کیا ظلم مچا رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انسانوں نے دیکھا کہ جن کی بیوی نے یہ کہا کہ ما مس ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط امرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے اللہ کی قسم ساری زندگی کسی غیر محرم کے وہ ہاتھ نہیں لگائے. لوگوں نے دیکھا کہ انسان ہے، بشر ہے، ہمارا ہی بھائی بند ہے، ہم میں رہنے والا ہے، اتنا پاک انسان، اتنا صاف انسان، ہاتھ نہیں بڑھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت تھی اپنی ذاتی زندگی میں. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی آدمی برا کام کرتا ہے تو اس کی برائی کے دوران اس کا ایمان نکل کے اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل کے اس کے سر پر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں رہتا اس حالت. یہ دنیا کی مثال دی کہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو ایمان الگ ہو گیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اور نہ بھی آئے موت تو بھی اتنی مکروہ حرکت ہے بدکاری اور چوری کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ ایمان الگ ہو جائے گا تم سے، اور ایمان جب الگ ہو جائے گا تو ناپاک ہو جاؤ گے، گندے ہو جاؤ گے. ایمان ہے جو طہارت ہے، ایمان ہے جو عفت ہے، پاکیزگی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا خواب میں، اور ایک جگہ تو معراج کا ذکر ہے، ایک جگہ خواب کا ذکر ہے، اور آپ نے فرمایا میں نے ایسے تنور کو دیکھا جو تنور نیچے سے اس کے جہاں بنیاد تھی بہت وسیع، اور مرد اور عورتیں آگ انہیں اٹھا کر اوپر لاتی تھی، اور اس کا منہ تنگ تھا اور لوگ نکلنے کی کوشش کرتے تھے، آگ بجھ جاتی تھی وہ گر جاتے تھے، اور پھر آگ بڑھتی تھی انہیں اوپر لے آتی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے جائز تعلقات کی استطاعت کے باوجود ناجائز جگہوں پہ ان کے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، بدکاری کرتے تھے. یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ امت پاک رہے، لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ناپاکی ایسی ناپاکی ہے کہ اسے تو آگ ہی پاک کر سکتی ہے، اور کوئی چیز ہے نہیں جو پاک کرے. یہ ایسے ہی ہے جیسے گوبر ہوتا ہے نا، اس کو کیا چیز پاک کرتی ہے؟ گوبر کپڑے پہ لگ جائے، جسم پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی نا، اس کو کیا چیز پاک کرے گی؟ جب آگ پہ پک جائے گا اور اس کا اپلا بن جائے گا تو پاک ہو جائے گا، یا پھر پانی پاک اسے کرے گا، لیکن آگ کا اپلا جب بنے گا، آگ لگے گی اسے تو پاک ہو جائے گا نا. اس طرح یہ ایسی گندگی ہے کہ آگ پہ چڑھا دیں گے تنور پہ، تب جا کر کہیں پاکیزگی آئے گی. کوئی ٹھکانہ ہے کہ انسان اتنا گر جائے؟ حد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دکھا دی لوگوں کو اور بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں. شرم و حیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی میں تھی، شرم و حیا اللہ نے پیکر بنا دیا تھا، اور کیسے نہ ہوتا، خود اللہ تعالی نے اپنے لیے کہا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر.
اللہ کو شرم، اللہ نے فرمایا ہمیں شرم آتی ہے اس سے کہ ہم اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دیں، اس نے ہاتھ پھیلایا ہے اس کا کچھ حق بنتا ہے ہم پہ بھی، ہم اپنی مہربانی سے اسے دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اتنا کچھ اللہ نے اپنے لیے کہا ہے، اور یہی تعلیم تھی اور یہی چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ما سمعنا منہ قط، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نہیں سنی، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی کو نہ کر دیو، اگر نہیں ہوتا تھا کچھ تو فرماتے تھے میرے گھر والوں سے پوچھ لو، کبھی فرماتے تھے کسی سے لے لو میرا نام لے کے میرے پاس آئے گا تو میں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ اتنے سخی تھے، اتنے بادشاہ تھے، ایسے جواد تھے، ایسے کریم تھے، ایسی کھلی طبیعت کے تھے، ایسا اللہ کا فضل تھا ان پہ کہ ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں وہ آدمی بھی ہیں جنہیں 4,000 بکریاں ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیں، اور اس سے اپنی قوم سے جا کے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دے دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد فقر و فاقہ کا کوئی خوف زندگی میں باقی نہیں رہتا۔ شرم و حیا کے ساتھ ایک جذبہ کبھی کبھی انسانوں میں آتا ہے، اور وہ شرم کے ساتھ بزدلی مل جاتی ہے، انسان کسی کے منہ پہ سچی بات کہہ نہیں سکتا، کچھ تو مروت ہوتی ہے، کچھ بزدل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو شرم و حیا تھی، دور دور کوسوں تک کوئی بزدلی کا پتہ نہیں تھا، وہ تو بہت عرفا تھے، وہ تو بہت اعلیٰ تھے، اقدس اکرم انور تھے، اللہ نے خوبیوں کا مجسمہ بنایا ہوا تھا انہیں، ان کے تو خدام کا یہ حال تھا کہ سچی بات وہ کہنے سے نہیں جھجکے۔ ساری شرم و حیا کے باوجود جب بات آئی ہے سچ کہنے کی، دلیری کی، دلیر بن گئے ہیں، جرت سے بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ میں ایک جملہ کہہ دیا، جب انہیں کہا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عروہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ جو آپ کو اپنے گرد و پیش میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ پتا چلے گا جب وقت آئے گا یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑی سخت بات کی۔ لوگ کہتے ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیسے کہی، ہم کہتے ہیں اس لیے کہی کہ شرم و حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی مگر اس میں بزدلی نہیں ملی ہوئی تھی۔ شرم کی وجہ سے کبھی آدمی پیچھے ہٹتا ہے نا، کام نہیں کرتا، حق بات کہنے سے جھجک جاتا ہے، مروت میں وہ ایسی مروت نہیں تھی، اس مروت میں سخاوت بھی مل گئی تھی، صدیقیت نے ان چیزوں کو جذب کر لیا تھا، اس لیے صاف بات کر دی، وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں حیا، وہ تو اس معنی میں کر کے بہت بلند ہے کہ تنہائی میں بھی برہنہ ہونے سے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ تصور دیا ہے عفت کا، پاکیزگی کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا چیزیں ان کے کردار میں تھیں، کیا کیا باتیں انہوں نے امت کو سکھائی ہیں، رحمت کا سایہ تھے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھا لیا دونوں رانوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں ان دونوں پر سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، اور اتنا تعلق تھا اپنی اولاد سے، غیروں کی اولاد سے، ہر طرف رحمت اور شفقت ہی شفقت۔ ایسے ہی تو نہیں سعدی نے کہا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے صدقے میں ایمان پہ موت دے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے سادات کے احترام میں اور سیدوں کے ساتھ تعلقات میں کہ نسب تو بالآخر وہیں جاتا ہے نا، حضرت مجدد رحمت اللہ نے لکھا ہے میں نے اپنے والد شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ کو سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کو خاص دخل ہے ایمان کے ساتھ خاتمے میں، ایمان پہ اگر کوئی موت چاہے تو اس کا بڑا دخل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنے میں۔ اور پھر کہتے ہیں جب والد کے انتقال کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ آپ وہ جو زندگی میں کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کو دخل ہے حسن خاتمہ میں، تو اب آپ کیسے پاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ سرشاریم، اللہ کا شکر ہے سر سے پاؤں تک ان کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں، سرشار ہوں ان کی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کی اولاد کی محبت میں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا دونوں رانوں پہ دونوں نواسوں کو بٹھا کے خدایا ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. یہ شفقتوں کا عالم ہے، یہ اپنی اولاد ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہیں باہر تو نہیں چلی گئی تھی، امت کے ساتھ بھی محبتوں کا یہی حال ہے، امت کے ساتھ بھی تعلق کا یہی حال ہے. اتنی دیر طویل سجدے میں پڑے رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قریب ہو کے سنا سانس کی بھی آواز آ رہی ہے یا نہیں، کیا ہو گیا ہے، اور سانس کی آواز سننے سے انہیں اطمینان ہوا. اور جب یہ عالم ہٹا ہے اس کیفیت کا، تو ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے میں اتنی دیر سجدے میں کیوں پڑا رہا ہوں؟ تو عرض کیا گیا آپ جانتے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں بڑا پریشان تھا، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع بھجوائی اور فرشتوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ غم نہ کریں، سنرضیک، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ہم آپ کو خوش کر دیں گے قیامت میں، آپ گھبرائیں نہیں. امت کے ساتھ اتنا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہیں ان کو آنچ نہ پہنچے، کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے. اس سے زیادہ شفقتیں اور محبتیں سراپا رحمت تھے، ایسی رحمت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت للعالمین، ہم نے ساری کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اقبال نے جو کہا ہے نا، بالکل وہ چیز ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہبا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، مٹی کے جو ذرے تھے انہیں آفتاب جیسا طلوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. حبشہ سے لوگ آئے ہیں، مصر سے آئے ہیں، ہجرتیں کر کے آئے ہیں، وہ جو غلام تھے اپنے قبیلوں میں، وہ جو بالکل نہ پوچھے جانے کے قابل لوگوں نے انہیں کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے ہیں اور ان کے جوتوں میں بیٹھ کے انہیں دنیا کی حکمرانیاں ملی ہیں، اپنے علاقوں اور اپنے شہروں کے وہ سردار بن گئے ہیں. یہ ریت کے سروں کو طلوع آفتاب ملا ہے. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. کیسی عمدہ بات کی ہے کہ اگر مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اس سے تعلق کا شوق نہیں ہے، تو میری نماز کی امامت اگر ان کا تعلق نہیں کر رہا، سنت کی اتباع میری نماز کی امامت نہیں کر رہی، تو میرے سجدے اور میرا قیام جو تم دیکھتے ہو، یہ سب کا سب خدا کے اور میرے درمیان میں حجاب بن جائے گا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. عقل جو غیاب جستجو کا نام ہے، عشق جو حضور کے باوجود اضطراب رہتا ہے، تیری نگاہ مبارک سے دونوں مراد پا گئے. عقل کو اپنا ٹھکانہ نصیب ہوا، عشق کو اپنے مقام کا اندازہ ہوا. یہ ہستی تو ایسی ہستی، عربی میں عدل اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، دونوں پلڑے برابر رہیں، نہ ادھر نہ ادھر، ذرہ برابر کہیں کمی نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سکھایا، ایسا عدل سکھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام میں تھے اور اطلاع ملی کہ کسی مسلمان نے عیسائی کو قتل کر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں سے حکم جاری کر دیا، کنز المال میں آیا، آپ نے فرمایا اس مسلمان کو پکڑو اور اسے عیسائی کے عوض میں قتل کیا جائے گا. حضرت زید رضی اللہ عنہ آئے اور بڑی مشکل سے انہوں نے دیت پر راضی کیا کہ خون بہا لے لیں، عیسائی پیسے لے لیں اور قصاص کے یہ نوعیت نہ ہو، قتل نہ اسے کیا جائے، تب جا کر معاملہ کہیں پٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا تھا تو اور کہاں سے یہ آ گیا تھا؟ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں، ان کی تعلیم تھی، ان کی صحبت تھی، اسی لیے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ بار بار اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بدل کوئی نہیں تھا، انہی کی صحبت سے لوگوں نے سیکھا تھا، انہی کی تعلیم تھی، انہوں نے ہی تشریف فرمائی تھی، انہی کا کرم تھا، انہی کی تربیت کے یہ نتائج تھے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی تھے اور بہت کم گو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی شداد رضی اللہ عنہ سے، اور ایک دن ہاتھ ان کا پکڑا تو انہوں نے شکایت کی کہ معاش تنگ ہے، پیسے تھوڑے ہیں، اور کنبہ ہے، اور کھانے پینے کا مسئلہ بھی رہتا ہے، ایسی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شداد گھبراؤ نہیں، تم دیکھو گے ایسے دن بھی آ جائیں گے کہ تم اور تمہاری اولاد اس مسجد کی امامت کرو گے جس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور پھر بیت المقدس فتح ہوا، حضرت شداد رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے، اور پھر اللہ نے اس مسجد کی امامت بھی دے دی، ان کی اولاد کو بھی رزق دیا، اور تعلیم ایسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شداد رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں سے ایک دن کہنے لگے کہ چھری منگائی، کہا آؤ اس سے کوئی کھیلتے ہیں، تو کسی نے کہا یہ آپ نے کیا جملہ کہا کھیلنے کا، تو چپ ہو گئے اور کہنے لگے مزہ اسلم، تو جب سے اسلام قبول کیا ہے آج پہلی بار کوئی زبان سے ایسا جملہ نکلا ہے جس کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا۔ فرمایا درگزر کرو، اس کو چھوڑ دو، نہ اس پہ میری گرفت کرو، باقی آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے نہیں بولوں۔ پوری زندگی گزر گئی، اسلام قبول کرنے کے بعد کئی برس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی کئی برس گزر گئے، اور کہا آج پہلی مرتبہ ایسے ہو گیا ہے، تم اس پہ گرفت نہ کرو، یہ سب فیض تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سب مہربانی اور کرم تھا، جتنا بھی تھا ان کا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کائنات میں اتنی بڑی چیز تھی کہ دنیا نے سکھ کا سانس لیا، اللہ کے فرشتے اس کائنات میں اترے، نازل ہوئے، اور عدل کا نظام قائم ہوا، اس سے بڑی صبح کوئی نہیں ہوئی تھی، یہ انسانیت کی صبح صادق تھی، یہ جو 600 برس سے رات تھی اس رات کے بعد یہ صبح طلوع ہوئی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد، بس یہ پہلا موقع ایسا تھا جس موقع پہ امید بند گئی، اور یقیناً وہ امید غلط نہیں بند گئی تھی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ بڑا جب ہوگا تو یہ بڑی شان والا ہوگا، بڑی ہستی ہوگی، اور یہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی پیشن گوئیوں میں بھی آئی تھیں، کتابوں میں بھی، اور بہت سی چیزیں اور بھی عربوں میں رائج تھیں، مشہور تھیں، جنہیں دیکھ کے وہ کہتے تھے کہ اس بچے کا مستقبل بہت بڑا مستقبل ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں پر کل بات کریں۔